और पाकिस्तान ने किस तरह उसके सरहदी इलाकों में मदद की है, ये हमारे सुनने वालों को बताइए।
देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और चाइना के जो आपस के ताल्लुकात हैं वो उनकी जो बहुत एक तारीख है उनकी, और इनके ताल्लुकात हमेशा बहुत ही अच्छे रहे हैं। मगर अब जो इस वक्त सिचुएशन है रीजन के अंदर वो एक आप जैसे समझे फ्लक्स बहुत चेंज कर रही है। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे अमेरिका जो है या यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो यहाँ से अभी इग्रेस कर रहा है, उसका जो फुटप्रिंट है वो साउथ एशिया में या सेंट्रल एशिया में वहां से वो वापस सरकता जा रहा है, वो मिडिल ईस्ट से भी अपने आप को विड्रॉ करता जा रहा है, और जनरल परसेप्शन ये है कि उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, और वो टुवर्ड्स यूरोप और शायद यूरोप से भी वो वापस निकल के आइसोलेशनलिज्म की तरफ ना कहीं चला गया, लोगों का अब यह डर है। अब ये जो वैक्यूम यहाँ क्रिएट हो रहा है इसका रहा है, और आप अभी ये देखें जब चाइना ने इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान को एंगेज किया है और एमओयू जो एग्रीमेंट साइन किए हैं और एक काश्मीर ग्वादर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 46 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी अगले चंद सालों में, तो वो बिला वजह नहीं हो सकती। अगर चाइना ने इतनी बड़ी यहाँ से इन्वेस्टमेंट की है तो वो यकीन यह चाहेंगे कि उनकी इस इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी भी हो। तो पाकिस्तान को जैसे आपने कहा कि जो भी सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं वो सारे सारे नॉन कन्वेंशनल हैं, जिसके अंदर टेररिज्म ऑब्वियसली सबसे बड़ा खतरा है, जो एक कॉमन खतरा है पाकिस्तान और चाइना के लिए। इस टेररिज्म में अगर एक पोर्शन देखा जाए कि जो कि चाइना को डायरेक्टली कंसर्न करता है वो है ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट का, कि जिनके लोग कहा जाता है कि वो आकर हमारे इलाके में स्ट्राइक ड्यूरिंग 9 यहाँ से आकर वो ट्रेनिंग भी लेते रहे हैं और वापस जाकर वो वेस्टर्न चाइना के अंदर सिंकियांग
के अंदर जी
काफी गड़बड़ करते रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उनको अब ये यकीन दिलाया है कि यहाँ पर जितने भी उनके ट्रेनिंग के अड्डे होंगे या जो भी ट्रेनिंग की उनको फैसिलिटीज मिल गई हैं तालिबान से या अलकायदा वालों से, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उनका ये जो खतरा है एक ये जो एलिमेंट है EETIM का जो कि जाकर वेस्टर्न चाइना में गड़बड़ करता है उसको खत्म किया जाएगा।
अच्छा,
तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान चाइना और अफगानिस्तान जब मिलकर इस टेररिज्म वाले इशू को डील करेंगे या टैकल करेंगे तो काफी हद तक उनको कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान को ऑपरेशन जर्ब अज़्म में बेइंतहा कामयाबी मिल चुकी है और आई एम श्योर कि ETIM को भी वो इसी तरह से हैंडल करेंगे।
शुक्रिया बरगे साहब, हमारे साथ ठहरिएगा। अभी हमें एम्बेसडर मसूद खान ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर खान। एम्बेसडर खान आप मुझे सुन रहे?
जी मुझे आपकी आवाज आ रही है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम में वक्त देने का। आपका बड़ा बुनियादी और आम सवाल आपसे पहले मैं करूंगी। आपने चीन में भी सिफारती फराइज अंजाम दिए हैं, अकवाम मुत्तहदा में भी क्या सूरत हाल रही है, मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की उसको भी बखूबी जानते हैं, तजिया बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। एक बड़ा आम सवाल है, बिल्कुल आम कारी की हैसियत से, आम सुनने वाले की हैसियत से आप ये बताइएगा कि चीन के इस दौरे की जो इस दफा खास तौर पर हुआ और जिसमें इंतहाई जिसको हाई प्रोफाइल करार दिया जा रहा, बेहद आम भी करार दिया जा रहा है, चीन और पाकिस्तान के रिवायती ताल्लुक हमेशा से बहुत अच्छे चले आ रहे हैं, कोई बड़ी अहम बात नहीं थी, इस दफा खास तौर से इतनी अहमियत देने की वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या थी इसकी?
एक तो ये बात थी कि जब चीन के सदर का दौरा होता है तो उसकी अपनी एक तारीखी हैसियत होती है। जो पहले हु चिनताओ आए थे 2006 में तशरीफ लाए थे, उससे पहले 1996 में चियांग ज़ेमिन तशरीफ लाए थे। तो जब भी चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा करता है उसमें कम से कम 10 साल के लिए मनसूबा बंदी होती है, तो उसकी बहुत अहमियत होती है। ये तो माशी एतबार से और जो सियासी समझौते होते हैं उनकी वजह से इसकी अहमियत है, लेकिन दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि इसकी एक स्ट्रेटेजिक सिंबलिज्म भी होता है। जब इस तरीके से शी जिनपिंग साहब तशरीफ लाए तो यहाँ बहुत अहम फैसले किए गए, और आपको ये पता है कि इस दौरे की अहमियत की एक वजह ये थी कि इक्तसादी राहदारी के सिलसिले में बहुत अहम फैसले।
जी एग्जैक्टली मेरा सवाल वही था जी,
जो है वो शुरू किए गए
जी, इसी बारे में मेरा आपसे सवाल था कि इसके बारे में इक्तसादी इस्तलाह जो है, इक्तसादी राहदारी की जो इस्तलाह है वो इसमें बहुत दफा बार बार इस्तेमाल की गई और जिसके बारे में पाकिस्तान के वजीर आजम ने यह भी कहा है कि इसका तमाम इलाकों को और सूबों को फायदा होगा और खासतौर पर ये काशगर से ग्वादर तक कायम की जाने वाली इसको इक्तसादी राहदारी कहा जा रहा है। तो इस کے بارے میں عام سننے والوں کو بتائیے کہ یہ ہے کیا، اس میں کیا ہوگا، کس طرح کے منصوبے ہوں گے اور کس طرح وہ ایک عام آدمی کے لیے ان کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکے گا؟
یہ ایک نیا جغرافیائی اور معاشی محور ہے جو کاشغر سے شروع ہوگا اور گوادر میں ختم ہوگا، لیکن یہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ مشرق وسطیٰ کو ایسٹ ایشیا سے جوڑ لے گا، اور یہ جو محور بنے گا اس کے چار اجزاء ہیں اور وہ چاروں کے چار بہت اہم ہیں. پہلا ہے گوادر پورٹ خود، دوسرا جو ہے صنعت و حرفت میں جو ترقی ہوگی اس کوریڈور کے ارد گرد، دوسرے تیسرے توانائی، اور چوتھے جو ہے انفراسٹرکچر، ریل روڈ جو اس قسم کا ان کا جال پھیلایا جائے گا. تو اس وجہ سے یہ اس کی اہمیت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی اصطلاح نہیں، یہ ایک منصوبہ ہے، اور یہ منصوبہ جو ہے دونوں حکومتوں کی مشاورت سے وجود میں آیا ہے. انہوں نے جو ہے دیکھا ہے کہ پاکستان کی کیا ضروریات ہیں اور پاکستان کی کیا استعداد موجود ہے جغرافیائی قدرتی وسائل کے حساب سے، انسانی وسائل کے حساب سے، جو پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پاکستان اور چین کے تعلقات کا ایک پس منظر بھی ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم بالکل جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم وی آر ناٹ اسٹارٹنگ فرام اسکریچ، کیونکہ اس کا ہمارا عملی تجربہ بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا. تو اسی بنیاد کے اوپر ہم اس کو وسیع پیمانے پہ اور جو ہے نا اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے یہ اس کی اہمیت ہے. دوسری جو اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ صرف کاغذوں میں لکھے ہوئے معاہدے نہیں ہیں، اس کے لیے وسائل مختص کیے گئے ہیں. چین کی حکومت نے وسائل مختص کیے ہیں، ان کی چینی کمیونسٹ پارٹی، ان کی حکومت کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ وہ ان پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان کی اقتصادی مدد کریں گے، یا اس میں سرمایہ کاری ہوگی یا اس میں کنسیشنل کریڈٹس ہوں گے. تو ان دونوں صورتوں میں یہ جو ہے پورے کا پورا سلسلہ آگے بڑھے گا.
اچھا امبیسڈر خان، یہ بتائیے گا کہ اقتصادی راہداری جس کو یہ اکنامک کاریڈور کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف قسم کے بیانات ہیں کہ اس کو اتنی مدت لگے گی، یا اس کے اندر ظاہر ہے کہ مختلف بہت مختلف معاہدے ہیں، سمجھوتے ہیں، یاداشتیں ہیں جو اس ایک منصوبے کے تحت کام کریں گی. تو اس میں آپ کے خیال کے مطابق، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 10 سال عام طور پر یہ ہوتے ہیں، کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ کس وقت تک یہ مؤثر طور پر اس پر عمل درآمد ہو سکے گا اور ایک عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچنے لگ جائیں گے؟
حتمی دورانیہ اس کا جو ہے وہ 15 سال ہے، مطلب ابھی نقطہ آغاز نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ کچھ پروجیکٹس پہلے سے بھی چل رہے ہیں اور اس کو ایک فریم ورک میں ڈالا گیا ہے، لیکن کچھ ٹائم لائنز موجود ہیں. کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ایڈوانس سٹیج پہ ہیں، تو مثلا وہ 2018 تک مکمل ہو جائیں گے، کچھ اس کے 3-4 سال کے بعد مکمل ہوں گے، کچھ بہت جلد مکمل ہونے والے ہیں اور کچھ کے اوپر کام کا آغاز ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے فائدے عوام تک پہنچیں گے.
جی،
جوں جوں یہ پروجیکٹس مکمل ہوتے جاتے ہیں ان کے فائدے عوام کی طرف منتقل ہوں گے، عوام خود بلکہ اس میں حصہ لیں گے. دوسرے یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے کوئی سڑک بنے گی یا کوئی ریل لنک بنے گا، یہ بلکہ جو پورے ملک میں ایک قسم کا معاشی سرگرمی کا جال پھیلے گا اور مختلف قسم کی شریانیں جو ہے وہ ہوں گی ملک کے طول و عرض میں، تو اس کی وجہ سے عوام جو ہے اس میں شریک کار بھی ہوں گے اور ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. اور جو چیز جو ہے جو ایک دم آپ کو محسوس ہوگی کہ یہ نہیں ہے کہ 15 سال کے بعد ان کے اس سارے کے سارے مفادات ملیں گے یا ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ ہوں گے. ابھی جوں جوں ایک پروجیکٹ مکمل ہوتا جاتا ہے اس کے فوائد لوگوں تک پہنچنے شروع ہو جائیں گے اور لوگ خود کاروبار شروع کریں گے، ان کے لیے روزگار کی نئی راہیں کھلیں گی، اور اس کے علاوہ تعلیم اور صحت اور غربت کے خاتمے کے لیے جو انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں وہ بھی لیے جائیں گے.
اچھا امبیسڈر خان، آخری سوال ہے میرا آپ سے، اور ایک کوئک کامنٹ اس پہ کریے گا. پاکستان میں جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس وقت، اس کے ان سمجھوتوں، ان معاہدوں اور ان سارے منصوبوں کی راہ میں وہ کس حد تک رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے، اور اس پر کام کرنے کے لیے کس طرح کچھ اور حکمت عملی درکار ہوئی ہے یا اس کے بارے میں کس طرح سے بات کی جا رہی ہے؟
دہشت گردی کا ہمارا اور چین کا مشترکہ مسئلہ ہے. ان کے ہاں بھی شنجیانگ میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے تشویش پائی جاتی ہے. خود پاکستان میں دہشت گردی ہے اور اس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں, ہمیں کچھ اس میں کامیابی ہوئی ہے, مزید کامیابی کا امکان ہے. ہم دونوں ممالک نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم دہشت گردی کی لعنت کو اپنی سرزمینوں سے ختم کریں گے. لیکن دوسرا جو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ دہشت گردی ہماری منصوبہ بندی میں اور منصوبوں کی تکمیل میں رکھنا انداز ہوگی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے, یہ ایک رسک ہے اور اسے ہمیں مینیج کرنا ہوگا حکمت عملی کے ذریعے. اور اس میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس دن کا انتظار کرتے رہیں گے جب تک کہ دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو جائے. اس میں سے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ پہلے سے زیر تکمیل ہیں, اور کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم شروع کرنے والے ہیں. تو اس سے میں انگریزی میں کہوں گا کہ یہ پورے کے پورا پروسیس سائملٹینیسلی چلے گا, یہ سیکوینشلی نہیں چلے گا.
بہت بہت شکریہ امبیسیڈر مسعود خان ہمارے ساتھ تھے. سر آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہم ایک انشاءاللہ جی بہت شکریہ, خدا حافظ. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اسٹیشن آئی ڈی, اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر عمران ملک, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گی یاسمین علی بھی پاکستان سے. یا ابھی ہم اسی دورے کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے سعودی عرب کے اپ کمنگ دورے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ہماری یہ آئی ڈی سنیے, اور اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور جیسا کہ ہماری پروگرام کی پہلی سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے, ابھی آپ نے امبیسیڈر مسعود خان کو سنا جو کہ چین میں بھی سفارتکار رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے تھے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک, اور ہمارے ساتھ دے رہے ہیں یاسمین علی پاکستان سے. دونوں بریگیڈیئر صاحب سے ہماری پہلے بات ہو چکی ہے, یاسمین علی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم یاسمین.
وعلیکم السلام.
یاسمین پہلے تو ہمیں بتائیے گا, ابھی آپ سن رہی تھیں امبیسیڈر مسعود خان سے ہم بات کر رہے تھے, تو ابھی پاکستان اور چین کے درمیان انہوں نے بتایا کہ اقتصادی تعاون کی جو صورتحال ہے, جیسے جیسے منصوبے مکمل ہوتے جاتے ہیں ایک عام آدمی تک ان کا اثر محسوس ہونے لگتا ہے. یہ تو ایک عام آدمی کی بات ہوئی, آپ یہ بتائیے گا, یہ فرمائیے گا کہ ان سارے منصوبوں کا جو کہ 51 ہیں, ان میں یاداشتیں بھی ہیں, دستاویزات بھی ہیں, مختلف چیزیں ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ خطے پہ اس کے اثرات کیا ہیں.
کیا چیز ہے جی, اگلا آپ کا جملہ مجھے سمجھ نہیں آیا. بجٹ
خطے پر اس کے اثرات کیا ہیں, عام آدمی پر اثرات کے حوالے سے تو ہم نے بات کی جی.
دیکھیے بجٹ, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ جو چائنیز تشریف لائے ہیں, تو یہ ان کا کسی بھی فورن کنٹری کا پہلا دورہ ہے. یہ خوش آئین بات ہے. اس وقت جو ٹائمنگ ہے یمن کے پس منظر میں, یہ ایک بہت اچھے اثرات, اس کا ایک پازیٹو میسج جو ہے جائے گا. جہاں تک آپ نے خطے کی بات کی, دیکھیے 51 ایم او یو سائن ہوئے ہیں مختلف. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس چیز میں بھی انویسٹ کریں گے, اس چیز میں بھی کریں گے. اس میں بجلی کے, انرجی جنریشن کے بہت سارے سلسلے موجود ہیں. اس میں جو گوادر پورٹ سے آگے روٹ ہے وہ موجود ہے. اور اس کے حوالے سے جو میں ایک بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو ڈائریکٹلی بینیفٹ فائدہ ہوگا وہ صرف چائنا اور پاکستان کے علاوہ تاجکستان کو, جو ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جی, اس کو ایکسس مل جائے گا انٹرنیشنل واٹرز میں, تاکہ وہ آئل اور گیس ایکسپورٹ کر سکیں اور مختلف سلسلے امپورٹ کر سکیں. دوسری, ازبکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگین ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, جو اس پورٹ میں ڈیولپمنٹ اور چائنا کی انٹرسٹ کے ساتھ یہ جب چلے گا انشاءاللہ تو بہت فائدہ اس کو بھی ہوگا. اسی طرح ترکمنستان کی بھی ایسی سچویشن ہے,
مطلب سینٹرل ایشیائی ملکوں کو, خاص طور سے آپ بات سینٹرل ایشیائی ملکوں کی,
فائدہ آتا ہے.
اچھا,
لیکن ایک بات جو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ادھر ضرور آپ کی نالج میں لانا چاہوں گی بہتر, اور آپ کے جو سننے والے ہیں
جی,
ایک چیز جو مجھ کو ایک دم, جس کو کہتے ہیں نا ہٹ اکراس دا آئی, वो जो मुझे नजर आई वो ये था कि जब हम कोल फायर पावर प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा बात हुई है तो ये जो प्लांट थे ये चाइना अपने कोल फायर प्लांट जो है 2020 को खुद स्क्रैप कर रहा है।
अच्छा,
और ये पाकिस्तान अगर ये टेक्नोलॉजी लेना चाहता है तो कोल फायर प्लांट के एनवायरमेंटली और सेहत पे भी बेहद मुजर असरात हैं। क्या इसका मतलब है कि हम वहां से कोई यूज्ड प्लांट ले रहे हैं? मैंने अभी तक चूंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखे हैं।
अच्छा,
तो वो या वो मंजरे आम पे नहीं आए
लेकिन
तो
यास्मीन आपको ये भी बता
जी, मैं इस वक्त ये कमेंट दे रही हूँ
जी, मैं यहाँ ये बताती चलूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ा कि किन किन चीजों के ऊपर किया है उन्होंने, खास तौर पर जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनके बारे में भी एक याददाश्त के ऊपर दस्तखत हुए हैं, और उसके लिए जो हसास आलात हैं वो भी चीन जो है वो पाकिस्तान को जरूर देगा इमदादी तौर पर। तो अब हम बगैर इमरान से बात करते हैं। बगैर साहब, आप ये बताइएगा कि ग्वादर बंदरगाह का नज्म व नस्क संभालने से लेकर इक्तसादी राहदारी, उसके अलावा शहराए कराकुरम, इस मंसूबों पर काम करते हुए चीन अपने इलाकाई और खित्ते में असर व रसूख में इजाफा करने की भी कोशिश कर रहा है, तो क्या इससे खित्ते के दूसरे मुल्कों को कुछ तहफ़ुज़ात लायक नहीं होंगे?
सबसे पहले मैं कुछ कह सकूं कि ये जो चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके बायलैटरली जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान ने, दिस इज चांस और अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ टाइम फॉर पाकिस्तान के अपना वो मुस्तकबिल और अपनी आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। अब ये जो इन्वेस्ट किया है चाइना ने इनटू पाकिस्तान एंड बाय वर्च्यू ऑफ कमिंग अप टू ग्वादर एंड द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, अब उनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना सिर्फ पाकिस्तान पे, सेंट्रल एशिया पे बढ़ गया है बल्कि मिडिल ईस्ट तक चला गया है, और अगर आप नेवी को बीच में शामिल करें, नेवल रीजन को शामिल करें, तो गोज राइट अप टू द रेड सी एंड इंडियन ओशन। तो जियो पोलिटिकली अगर आप देखें इसकी बहुत से डायमेंशन है, बट मुख्तसर मैं आप चेक करता हूँ कि अमेरिका ने अभी डिसाइड कर लिया कि दे विल टेक द पिवट टू द एशिया पैसिफिक, वो विड्रॉ कर रहे हैं, सेंट्रल साउथ सेंट्रल एशिया से भी विड्रॉ कर रहे हैं और ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन से भी विड्रॉ कर रहे हैं, और इस बैठरूम में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जो कि हम सबको भी नजर आ रही है, और जैसे यास्मीन साहब ने कहा कि ग्वादर जो है ये दिस इज ओपनिंग अप इंटायर एरिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सारी ओपन अप हो रही है, अफगानिस्तान ओपन अप हो रहा है, वेस्टर्न चाइना सारा ओपन अप हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी है। अगर जियो स्ट्रेटेजिकली हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्लेयर किया है कि वो 60% अपने नेवल एसेट्स जो हैं वो 2020 तक एशिया पैसिफिक में ट्रांसफर कर देंगे।
अच्छा,
अगेन कंफर्म कि उनका अब मेजर इंटरेस्ट जो है वो एशिया पैसिफिक में चला गया है, और इस एरिया में, इस रीजन में वो अपनी ऑफशोर बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी के तहत लोकल रीजनल मुल्कों को इस्तेमाल करके अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कायम और दायम रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ग्वादर के हवाले से कि अगर आप देखें तो चाइना का सारा ट्रेड जो है वो एशिया पैसिफिक से मलाका स्ट्रेट से होकर गुजरता है, और अगर किसी भी वक्त अमेरिका या कोई ताकत मलाका स्ट्रेट को ब्लॉक करे तो चाइना का सारा ट्रेड ब्लॉक हो जाता है, ऑयल का ट्रेड भी ब्लॉक हो जाता है। बाय कमिंग इनटू ग्वादर चाइना ने एक कंपीटिंग लीवरेज हासिल कर लिया है। अगर अमेरिका या कोई ताकत मलाका स्ट्रेट को ब्लॉक करती है तो वो ग्वादर पर बैठ के हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगी और सारा ऑयल का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ब्लॉक हो सकता है। अब ये एक थ्रेट वो ऐसी डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक थ्रेट डेवलप कर रहे हैं चाइना, जिसको देख कर मुझे यकीन है कि तमाम बड़ी कुवतें जो है वो एक दफा जरूर सोचेंगी कि मलाका स्ट्रेट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जब एक चाइनीज लेवल फोर्स आ जाती है, अगर ग्वादर में, खाली ग्वादर में क्यों, पूरे मकरान पोस्ट पे आप देखें ग्वादर है, जीवनी है और पत्नी है और मारा है, अगर ये तमाम जो नेचुरल हार्बर जो है, नेचुरल पोर्ट जो है, जो चाइना को अवेलेबल हो जाते हैं या किसी भी नेवल पोर्ट को, तो वो तमाम रीजन सी, तमाम इंडियन ओशन, राइट अप टू द रेड सी एंड स्वेज कनाल, जितना ईस्ट वेस्ट ट्रेड है उसको डोमिनेट करना शुरू कर देता है।
तो लेकिन इस यही मेरा सवाल था ना जी,
इट इज अ फैंटेस्टिक मूव बाय चाइना और इसके बहुत बड़े असरात होंगे।
तो बड़े साहब ये बताइएगा
जो इकोनॉमिकली परमिट नहीं
जी, वगैरह साहब मेरा यही सवाल था आपसे कि पहले ही बहरा जो مشرقی ایشیا ہے اس کے اندر کافی اس طرح کے مسائل ہیں, دوسرے مختلف جو ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ چین کے کافی مسائل ہیں اس بارے میں. اس علاقے میں کئی طرح کے جو ملک ہیں وہ اپنی اپنی اجارہ داری بنانا چاہتے ہیں, ان پانیوں کے اوپر اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح ایک اور گوادر کے ذریعے تو کیا اس طرح سے جو سیاسی کشیدگی ہے یا بین الاقوامی سطح پر ایک کھچاؤ کا عمل ہے وہ نہیں سامنے آئے گا؟
یہ کھچاؤ کا عمل تو یقینی سامنے آئے گا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا گوادر سے اور مکران کوسٹ سے آ کر ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایسٹ ایشیا میں یا ایشیا پیسیفک میں اسپیشلی آئلینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے جو تمام ایشوز ہیں اس کے اندر کون کون سے ممالک شامل ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. امریکہ نے انڈیا کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے, جاپان, آسٹریلیا اور ساؤتھ کوریا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اب وہ فلپینز اور ویتنام وغیرہ کو بھی اپنے ساتھ کھینچ رہے ہیں. تو یہ ایک طریقے سے امریکن پالیسی جو ہے آف کنٹیننگ اینڈ مینیجنگ دا رائز آف چائنا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی, اسٹریٹجی آف دا اسٹرنگ آف پرلز.
اچھا,
میرے خیال میں اس اسٹرنگ آف پرلز میں گوادر جو ہے وہ پہلا پرل ہے,
وہ پہلا پرل ہے.
گوادر پہ بیٹھ کر اور ہارمون اسٹریٹ کے اوپر بیٹھ کر چائنا نے تقریباً ملاقہ اسٹریٹ اور امریکن جو ٹیبٹ ہے ایشیا پیسیفک میں اس کا مکمل طور پہ تو نہیں مگر بہت حد تک آؤٹ فلینک کر لیا ہے.
اچھا بڑے صاحب, ایک آپ کو ہم
دیکھیے کہ
جی جی
ایئرپورٹ ہوگا, ایئرپورٹ ہوگا, یہاں سے ہائی ویز جائیں گی, ریلوے جائیں گی, آئل اینڈ گیس پائپ لائن جائیں گی ان کو چائنا.
جی ہاں, اور کاشگر تک اس کو کھولا جائے گا, ظاہر ہے کہ سینٹرل ایشیا تمام کا تمام کنیکٹ ہوتا ہے. اچھا بگیر صاحب, ایک سیکنڈ میں آپ کو ہم سنواتے ہیں یاسمین علی سے, ایک پھر سوال کریں گے کیونکہ اس کے بعد ہماری اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہونے والا ہے. تو ایک چین کے صدر, انہوں نے آج پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کیا ہے, اس موقع پر چینی صدر نے کیا کہا اور وزیر اعظم نواز شریف نے کیا کہا؟ ایک بہت مختصر سی رپورٹ ہے ہمارے اسلام آباد بیورو میں, محمد اشتیاق نے وہ تیار کیا, اس کا ایک حصہ آپ کو سنواتے ہیں.
Pakistan has overcome all kinds of difficulties and contributed greatly to the security and stability of China's western border areas and this is something that we shall never forget.
چین کے صدر شی چن پنگ نے اپنے ملک کے مغربی علاقے میں سلامتی کے لیے پاکستان کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں چین کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی استعداد کار بڑھانے میں تعاون کرے گا تاکہ غیر روایتی سلامتی کے خطرات سے نمٹا جا سکے.
Let me show you, Mr. President, Pakistan considers China's security as its own security. We would fight together to eliminate the menace of terrorism. Our joint efforts in this regard have succeeded, but we need to intensify these efforts.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان چین کی سلامتی کو اتنا ہی اہم سمجھتا ہے جتنا کہ خود اسے اپنے ملک کی سلامتی عزیز ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم مل کر لڑیں گے. وزیر اعظم نواز شریف کے بقول اس سلسلے میں کوششیں کامیاب ہوئی ہیں لیکن مقصد کے حصول کے لیے ان کوششوں کو مزید تیز کرنا ہوگا.
تو یہ کچھ بیانات تھے دونوں رہنماؤں کے جو ہم نے اپنے سننے والوں کو بھی سنوائے. اور میں اس وقت یاسمین سے میرا سوال ہے, یاسمین آپ یہ بتائیے گا, آپ نے اس معاملے میں کافی کام بھی کیا ہے, تو ایک کوئی کامنٹ اس پر دیتی جائیے گا کہ پاکستان چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں استحکام, طالبان اور حکومت کے درمیان یعنی افغان حکومت کے درمیان مفاہمت کے لیے کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ جیسا کہ ہمارے سننے والے جانتے ہیں, سبھی لوگ جانتے ہیں اس بات کے لیے کہ افغانستان میں چین بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہا ہے جو کہ ترقیاتی منصوبے ہیں. تو یاسمین آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے.
اس کو ایک جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور چائنا کا ڈائیلاگ تو پہلے سے چلتے تھے مگر اس وقت جو ڈائیلاگ ہے اس کی شکل صرف ملٹری اپروچ سے ہٹ کر اکنامک اپروچ کو دونوں ممالک سمجھتے ہیں کہ بے حد ضروری ہے. اسی لیے ہم گوادر پورٹ اور اکنامک کوریڈور اور ان تمام چیزوں کی بہت ڈیٹیل میں اس دفعہ آپ دیکھیں گے بات چیت ہے. اب چائنا اس بات کو سمجھتا ہے اور پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان میں اور افغانستان اور پاکستان کا چونکہ جو بارڈر ہے وہ انٹینیبل ایک بارڈر ہے, جب تک یہاں پر امن نہیں قائم ہوگا تو اکنامک سٹیبلٹی قائم ہونا گوادر کے علاقے میں جس میں اب اس وقت خاص کر چائنا بہت دلچسپی لے رہا ہے مختلف پروجیکٹس میں جو وہ انویسٹمنٹ کرنے کا پاکستان میں خواہاں ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو لہٰذا ظاہر ہے چائنا کا کی خواہش ہوگی کہ پاکستان جو ان روڈ اب بنا رہا ہے جنرل شریف کی فوج لیڈرشپ کے انڈر آرمی کی ٹیررزم کو نمٹنے کے لیے, اس میں چائنا پاکستان کا حد سے امکان ساتھ دے تاکہ یہ جو پروجیکٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی طرف دونوں ممالک آگے بڑھ گئے.
بہت بہت شکریہ یاسمین, ابھی آپ سے ہم دوبارہ بات کریں گے. یمن کے بارے میں جب ہماری سیگمنٹ ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے. بریگیڈیئر عمران مالک سے ایک میرا کوئک کامنٹ لینا چاہوں گی میں, کیونکہ اس کے بعد ہم پروگرام میں مشرق وسطی کی سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف جمعرات کے روز سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. حالیہ دنوں میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بڑا اعلیٰ سطحی وفود کا تبادلہ ہوتا رہا ہے, لوگ آتے رہے ہیں, دورے ہوتے رہے ہیں. اب پاکستان کی طرف سے یمن کے بارے میں ایک بڑا واضح موقف دے دیا گیا ہے, تو پھر اس صورت میں اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کے اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟
میرے خیال میں تو پاکستان نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے جو کہ انہوں نے یہ والی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ایک بہت ہی انیوژول اور بہت ہی سرپرائزنگ ایک ایونٹ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ شاید پاکستان اور سعودی عربیہ میں اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے, اتنا بڑا گیپ ہے ان انڈرسٹینڈنگ اینڈ اسیسنگ دی سچویشن. یہ آج تک کبھی نہیں ہوا. پاکستان اور سعودی عرب نے ہمیشہ دے آلویز بین آن دی سیم پیج, بٹ اب اس دفعہ دے آر ناٹ آن دی سیم پیج. اور اتنی وزٹس ہو چکی ہیں سعودی عربیہ میں پاکستانیوں کی اور ادھر سے پاکستان میں, اور اس کے باوجود کوئی اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھنے چاہیے. پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ جی سی سی میں زیادہ ہیں بہ نسبت ایران کے. وہاں پہ ان کے 30 سے 40 لاکھ ورکرس کام کر رہے ہیں, جو کہ ان کا تقریباً 65% to 70% فورن ایکسچینج ریمیٹنسز وہاں سے آ رہی ہیں. تو کیا پاکستان اس تمام نیشنل انٹرسٹ, اس کے علاوہ اور بھی انٹرسٹ ہیں, اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ ایران کو اگر آپ دیکھیں تو ایران نے پاکستان کو بھی کوئی بہت زیادہ اچھے طور سے ٹریٹ نہیں کیا ہے. اس نے ہمیشہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ہی فالو کیا ہے اور ہمیشہ ہندوستان کو پاکستان کے اوپر ترجیح دی ہے. 2003 میں انڈیا اور ایران نے ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے, جس کے تحت انڈیا کو اجازت ہوگی ایرانین ملٹری بیسز کو استعمال کرنے کے لیے اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ایرانین ملٹری بیسز پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گی.
تو بڑے صاحب, وہ تو
آرگومنٹ کو تھوڑا آگے لے جائیں
جی,
تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کس قسم کے ہتھیار جو ہے وہ اسٹور یا پلیس کیے جا سکیں گے؟ کیا انڈین نیوکلیئر ویپنز بھی وہاں پہ آئیں گے؟
تو بغیر صاحب, بات تو یہ ہے نا کہ جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا
جانے کے لیے وہاں پہ ان کو اسٹور کرے گا
بغیر صاحب, جیسا کہ آپ جی.
تو میرے خیال میں پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک چھوٹی فورس بھیجیں سعودی عربیہ میں, اس کو ریسٹرکٹ کریں ود ان دا بارڈرز آف سعودی عربیہ, تاکہ وہ ایک سٹیبلائزنگ فورس کے طور پر کام کرے, سعودی عربیہ کی نروسنیس کو ختم کرے. سعودی عربیہ سٹیبلائز ہوگا تو ریجن سٹیبلائز ہوگا, اور اس کے بعد دوسرے ٹریک پہ ڈپلومیٹک اپنی کوششیں جاری رکھے اور امن لانے کی کوشش کرے.
بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر عمران مالک ہمارے ساتھ تھے, دفاعی اور اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں ہمارے ساتھ. ابھی ہمیں ڈاکٹر فاروق حسنات نے جوائن کیا ہے, ابھی ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے بھی اسی بارے میں ایک کامنٹ ضرور لیں گے. لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اسٹیشن آئی ڈی, اور اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب آئیے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. امریکہ اور مشرق وسطی اور عالمی خبروں کا کچھ جائزہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات, جیسا کہ آپ کو بتایا مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ یہاں واشنگٹن میں جو ہے ایڈجنکٹ اسکالر ہیں اس کے, اور اس کے علاوہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں, مبصر ہیں اور تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر حسنات.
جی السلام علیکم. جی
تو ابھی ڈاکٹر سنات کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے عارف انصار صاحب جو یہیں پولی ٹیک سے وابستہ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے اور چیف انالسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر سنات, ابھی آپ سن رہے تھے برگیڑ مالک سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان ایک واضح طور پر اپنے موقف کا اعلان کر چکا ہے, اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سعودی عرب کے سلسلے میں, جب جو کہ یمن کے بحران کے سلسلے میں سعودی عرب کو مدد چاہیے, اور جو موقف پاکستان اپنا اظہار کر چکا ہے, پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو چکا ہے, اس کے بعد اب اس سعودی عرب کے وزیر اعظم کے دورے کی اہمیت آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
اصل میں بات یہ کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ڈیمیج کنٹرول شریف برادران کا ورسز پیپل آف پاکستان. یہ پہلے گئے جو بڑے شریف صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب, یہ وہاں کمٹ کر کے آئے بغیر سوچے سمجھے جو کوئی سعودیز نے ان سے مانگا. اس کے بعد جب یہ واپس پاکستان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پبلک اوپینین اور جو پاکستان کے عوام ہیں وہ بالکل اس حق میں نہیں ہیں کہ پاکستان ایک ایسی جنگ میں کود پڑے جس کے کوئی لاجیکل سینس بھی نہیں بنتا. اور پھر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا, پارلیمنٹ نے یونینیمسلی ایک شخص نے بھی اپوز نہیں کیا, انہوں نے ریزولوشن پاس کی کہ پاکستان نیوٹرل ہوگا. نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا گیا واضح طور پر.
جی.
اور دوسرا یہ کہا گیا کہ پاکستان خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر انکلوڈنگ ایران اور ترکی کے ساتھ ایک میڈیشن کا رول پلے کرے گا. تو پاکستان کے عوام نے تو وہ فیصلہ دے دیا, لیکن جو شریف برادران ہیں ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں اور ان کی اپنی کمٹمنٹس ہیں, اور اس لیے اور ان پہ وہ پریشر پڑتا ہے.
اچھا ڈاکٹر سنات, یہ بتائیے گا یہاں پہ, یہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کو اپنے ان سارے مفادات کو دیکھتے ہوئے, ظاہر ہے کہ جو بھی ملک اپنا فیصلہ کرتا ہے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے, ایک لمحے کو یہ ہٹ جائیں کہ شریف برادران سعودی عرب سے کیا چاہتے ہیں یا ان کے کیا تعلقات ہیں آپس میں, سعودی عرب کو کتنا ناراض کر سکتا ہے, کس حد تک ناراض کر سکتا ہے پاکستان؟
دیکھیے, اگر کوئی یہ کہے کہ آپ اور یہ محسوس نہ کرے کہ پاکستان خود ایک بڑی خوفناک جنگ لڑ رہا ہے ٹرائبل ایریاز میں, بلوچستان میں, کراچی میں بھی, اور وہ پاکستان سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ ہمیں ہوائی جہاز بھی دے دیں, اپنے ٹرپس بھی دے دیں اور سمندری جہاز بھی دے دیں ہمارے لیے, جبکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عربیہ سب سے بڑا امپورٹر ہے آرمز کا اس دنیا میں. امریکہ ایسے وہ ایسے سے سوفسٹیکیٹڈ آرمز بھی لیتا ہے جو امریکن فورسز کے پاس بھی نہیں ہیں چونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد پھر پاکستان سے یہ توقع رکھنی کہ آپ آ کے ہماری مدد کریں اور پریکٹیکلی مدد کریں, اور وہ بھی ایسی جگہ پہ مدد کریں جو کہ بالکل ایک ٹرائبل قسم کی وہاں وار ہو رہی ہے, اور پاکستان میں یہ بالکل تاثر یقینی طور پر پایا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی خطرہ نہیں. وہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ ٹرائبلز ہیں, وہ اتنے مضبوط ہیں ہی نہیں کہ سعودی عربیہ کے اوپر قبضہ کر لیں حملہ کر کے. اس لیے یہاں یہ فیلنگ کی جاتی ہے کہ یہ ان کا انریزنیبل ڈیمانڈ ہے. اب یہاں پر ناراضگی کا تعلق ہے تو دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو یو اے ای کے بھی منسٹر صاحب نے کہا کہ پاکستان کو یہ نتائج بھگتنے پڑیں گے. کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے؟ ایران ان کے سخت خلاف ہے, اگر پاکستان بھی ان کے موافق میں نہیں رہتا, ترکی بھی پرے بیٹھا ہوا ہے تو ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟
اچھا.
یہ تو سراؤنڈ ہو جاتے ہیں سارے اب ایک ہوسٹیلٹی کے ماحول میں. اس لیے یہ ایسی میرا خیال ہے بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی بات چیت ٹوٹ جائے گی. میرا خیال ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ چونکہ کمٹمنٹ ہو چکی ہے, اور لیکن پاکستان میں یہاں پہ جو رائے عامہ ہے اور پارلیمنٹ ہے اس نے دوسری طرف فیصلہ دے دیا ہے, تو یہ کوشش کریں گے کہ کوئی فیس سیونگ ہو, کچھ اس قسم کے کوئی سمبولک قسم کے ٹرپس وہاں پہ جائیں تھوڑے بہت, یا کوئی میڈیکل کورس جائے, ایسی کوئی چیز ہو جسے فیس سیونگ ہو جائے. لیکن یہ بالکل ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ریپرزینٹیٹو باڈی ہے اور دونوں ہاؤسز پہ جوائنٹ ہاؤسز کی ریزولوشن ہے. اس کو سعودیز چونکہ ان کے ملک میں یہ سسٹم نہیں ہے تو وہ
سب اس کو سمجھ نہیں پاتے. اچھا شکریہ ڈاکٹر حسنات. بات کرتے ہیں اب ہم کچھ بین الاقوامی خبروں میں. آج جو ایک بڑی کلیدی خبر سامنے آئی ہے اور مشرق وسطی سے آئی ہے, مصر کے معزول صدر محمد مرسی کو 20 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. محمد مرسی کی سیاسی جماعت اخوان المسلمین پر اس سے پہلے ہی پابندی عائد کر دی گئی تھی. اب اخوان المسلمین کا یہ کہنا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے ارکان کو جیل میں ڈال دیا گیا, بہت سارے لوگوں کو سزائے موت بھی سنائی گئی. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ فوج جو موجودہ صدر ہیں, مصر کے موجودہ صدر ہیں السیسی, عبد الفتح السیسی, وہ عدالت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. عارف انصار صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. عارف صاحب, اس بیان کے بارے میں کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے, کیا کہیں گے؟
جی, یہ کنٹینیویشن ہے بہجت, جس میں علامت چیز یہی ہے کہ ایک جو مڈل ایسٹ میں ایک فینومینن جو کنٹینیوٹی ہے یا اسٹیٹس کو ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقوں سے وہ چینج اب ہے, مختلف جگہوں پہ ظاہر ہو رہی ہے. ایجپٹ میں ایک اپنا ایک پروسیس چل رہا ہے, جہاں یہ عرب اسپرنگ کا فینومینن بھی آیا اور جب مبارک صاحب کی حکومت ختم ہوئی, اور پھر مرسی صاحب آئے جو کچھ عرصہ رہے اور وہ الیکشن کے تھرو آئے, اور وہ پھر ان کو اپنے مسائل ہوئے مسلم برادرہڈ کی بیکنگ سے, اور اب کسی صاحب ہیں جس میں یہ آپ نے سنائی آج کی خبر کہ ان کو سزا ہوئی مرسی کو. تو اب یہ دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے کہ جو وہ اسی طرف جا رہے ہیں, اسی قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں شاید جو مبارک کرتے تھے اپنے دور میں, اور جو اتھارٹیرین گورنمنٹس میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ جوڈیشری کو بھی اپنے ساتھ ایک قسم کا ملا لیتی ہے, اور جو زیادہ تر رولنگز اور اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں وہ اس کے انفلوئنس کے انڈر ہوتے ہیں. تو وہ یہ کوئی مطلب سرپرائزنگ نہیں ہے جو ایجپٹ میں ہو رہا ہے. جو الارمنگ بات یہ ہے کہ میرا خیال میں کہ وہاں کسی نہ کسی لیول پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے شاید ان کی کہ ان اقدامات سے وہ شاید جو گراؤنڈ ریئلٹی وہاں کی ہے اس کو چینج کر لیں گے. اور وہاں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریئیکشن بڑھتا جا رہا ہے, سینائے میں مختلف گروپس آپریٹ کر رہے ہیں, اور آلموسٹ فاٹا لائک سچویشن وہاں ان کی بھی بن گئی ہے ایجپٹ میں, جس میں پاکستان کا مسئلہ رہا ہے فاٹا میں, تو سینائے میں اس میں ایجپٹ کے فوجی بھی ہلاک ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک چینج کا پروسیس شروع ہوا تھا, اچھا تھا برا تھا جو بھی اس کی ویکنیسز تھی وہ الگ بات, وہ پھر ریورس ہوا ہے اور لگتا ہے وہ اسٹیٹس کو کی طرف جا رہا ہے, جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے کیونکہ چینج تو ایک نیچر کا پروسیس ہے, اور اگر آپ اس کو موڑ کے واپس اسٹیٹس کو کی طرف لے جاتے رہیں گے تو وہ خطرناک ہوگا. اب اس میں یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ مسلم برادرہڈ کو حکومت دے دینی چاہیے یا مرسی صاحب بہت اچھے تھے, لیکن جو بھی تھا ایک ایولیوشن تھا وہاں پہ, اور ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ان کو زبردستی ہٹانے کے بجائے کو کے تھرو ان کو فیل ہونے دیا جانا چاہیے تھا.
اچھا, تاکہ عوام کے سامنے اس کا رزلٹ آ جاتا کہ جو ان کا انتخاب ہے شاید وہ اس حد تک مؤثر ثابت نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. حسنات صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں. حسنات صاحب, یہ جو مشرق وسطی میں ایک پہلے ہی بڑی بحرانی سی کیفیت تاری ہے, جیسا کہ ابھی انصار صاحب نے بھی بتایا کہ وہاں جزیرہ سنائے میں بھی کافی پرابلمس ہو رہے ہیں, تو اس طرح جو سرکردہ ایک شخصیات ہیں, ظاہر ہے کہ یہ جب محمد مرسی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی یہ 51 اور 49% کی بات تھی, تو آپ مجھے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس طرح سرکردہ شخصیات جو ہیں ان کو سزائیں دینا, لمبی لمبی سزائیں دینا یا سزائے موت ان کے لیے تجویز کرنا یا 20 سال کی قید یا 50 سال کی قید دینا, اس سے کیا پیغام جاتا ہے عام عوام کو؟
اس میں دیکھیے, اس میں پیغام تو یہ جائے گا کہ جو 2011 میں عرب اسپرنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد ڈیپ سٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں,
جی میں بالکل یہ سوال کرنے والی تھی کہ ڈیپ سٹیٹ ابھی تک مصر سے جی
جوڈیشری وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے, یعنی کہ وہ انہوں نے کنسیڈ تو کیا تھوڑی بہت پاور کیونکہ لوگوں کا پریشر تھا, اور یہ ایک ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ بالکل آزادانہ انتخابات تھے, اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ فوج نے کافی ہفتے لگائے تھے ان کو اقتدار دینے میں مرسی حکومت کو. اس کے بعد انہوں نے حکومت کو نہیں چلنے دیا اور کو کیا, جس کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ نے بھی اس کو کو ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ اگر وہ کیو اس کو مانتے تو پھر ان کو انڈر دا لا ان کی جو امداد ہے آ رہی ہے مصر کی طرف وہ بند کرنی پڑتی, لیکن انہوں نے اس کو کنٹینیوشن آف دا ریولوشن کہا, حالانکہ یہ کاؤنٹر ریولوشن تھی. سعودی عربیہ نے بھی بلینز آف ڈالرز اور یو اے ای نے بھی ان کو دیے سسی صاحب کو ان کی حکومت کا سپورٹ کرنے کے لیے, بلکہ اخوان المسلمین کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا.
جی
بات یہ ہے کہ جو اس قسم کے انتخابات میں حصہ لیتی ہے جماعت, اس پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لیتی ہے اور ایک آزادانہ انتخابات کے ذریعے منتخب ہوتی ہے, اس کو اگر ہم ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے اور ان کو جیلوں میں ڈال دیں تو پھر جو اصل ٹیررسٹ ہیں اور ان میں کیا فرق رہ گیا, اور یہ ہم کیسے ڈسٹنکشن کر سکتے ہیں کہ آئی ایس والے بھی ٹیررسٹ ہیں, القاعدہ والے بھی ٹیررسٹ ہیں, آپ نے ان کو بھی ٹیررسٹ کہہ دیا, تو پھر آپ نے سپیس ختم کر دی اپنے ملک میں اور اپنے پورے خطے میں, جس سے جو معاملات ہیں آگے بڑھیں یا کسی قسم کے بھی ادارے جو ہیں وہ تشکیل پا سکے. ہم نے ایک جمود کی کیفیت وہاں پیدا کر دی. جب جمود کی کیفیت ہوگی تو پھر اس قسم کے خوف اور ڈر جو کہ سعودی عربیہ کا چھوٹا سا گروپ ہے روٹیز ان سے لگا ہوا ہے, اسی طرح مصر والوں کو بھی یہ خوف ہے کہ ہم نے ایک پاپولر حکومت کو ٹاپل کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اب آڑ لے رہے ہیں جوڈیشری کو آگے کر کے اور وہ سزائیں دے رہے ہیں. یہ تو ساری دنیا میں ہوتا آیا ہے کہ یہ سزائیں بھی دی جاتی ہیں, لوگوں کو پھانسی بھی لٹکایا جاتا ہے, لیکن جو چینج کا عمل ہے یا ریولوشن کا عمل ہے یا لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ اپنے بات منوانا چاہتے ہیں معاشروں میں, وہ نہیں رکتے, وہ کہیں نہ کہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی شکل لے لیتے ہیں.
اچھا.
اب انہوں نے ایک سنائی میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ آپ جب سب کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک ریزسٹنس بھی وہاں پہ پیدا کر رہے ہیں.
جی ہاں, ریئیکشن سامنے آتا ہے ضرور.
جی
عوامی سطح پر. شکریہ ڈاکٹر حسنات, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک ہم اسٹیشن آئی ڈی لینا چاہتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم پروگرام کی باقی ہمارے پاس کچھ اور موضوعات ہیں. صومالیہ کی بات ہم کریں گے, اس کے علاوہ داعش نے جو لیبیا میں مسیحی افراد کے دو گروپس کو قتل کیا ہے اس پہ امریکی حکومت کا بڑا سخت رد عمل ہے. یمن کی بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ, اور بات کرتے ہیں عارف انصار صاحب آپ سے بات کرتے ہیں صومالیہ کے بارے میں. صومالیہ کے صدر حسین شیخ محمد نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے کارکنان پر جو حملہ کیا گیا وہ ظاہر ہے دہشت گرد حملہ اقوام متحدہ پر حملہ نہیں تھا, بلکہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے بھی ایک وار ہے. اب الشباب صومالیہ میں کافی فعال ہو گیا ہے, اور یہ ہم بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کو بھی کہ یہ تین دنوں میں تیسرا حملہ تھا الشباب کی طرف سے. یہ اتنا ایکٹیو گروپ ہو گیا, نائجیریا میں بوکو حرام اتنا ایکٹیو ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ الشباب ہو یا بوکو حرام جیسے انتہا پسند گروپ جو ہیں, باقی بڑے گروپوں کی ہم اس وقت بات نہیں کر رہے, یہ جو گروپس ہیں اور جو کسی نہ کسی طرح سے کسی انتہا پسند جماعت سے افیلیٹڈ بھی ہیں, ان کو روکنے کے لیے عالمی برادری کیا کر رہی ہے, اور اگر کچھ نہیں کر رہی تو اس کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟
جی, اس کو ایک وائڈر فینومینن کے طور پہ دیکھنا پڑے گا. جس طرح آپ نے کہا بھی کہ ٹھیک ہے, یہ ایسوسیٹس آف القاعدہ, آئی ایس ایس, اس طرح کہا جا سکتا ہے ان کو, یہ ان کے ریجنل ایسوسیٹس ہیں. تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک میں, سیریا میں یا عراق میں, وہ مختلف فارمز میں لوکل گروپ, جبہت النصرہ ہے سیریا میں جس طرح, اور افیلیٹس ہیں مختلف افغانستان پاکستان کی ریجن میں, طالبان ٹائپ ہیں وہ ان کے ایسوسیٹس ہیں, اور ریلیجیس گروپس ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اوور ٹائم جو تھی القاعدہ جو تھی وہ ایک نئے فینومین میں ڈیولپ ہوگی, القاعدہ اینڈ ایسوسیٹ. اور اب ان ایسوسیٹس جو ہیں وہ, یہ جو ایسوسیٹس ہیں وہ اب آئی ایس کے ساتھ بھی کمپٹیشن میں ہیں کہ کون اس کی طرف جائے گا, کون القاعدہ کی طرف جائے گا, کیونکہ القاعدہ اور آئی ایس کی آپس میں بھی نہیں بن رہے. تو کہنے کی بات یہ کہ ایک وائڈر نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فینومینن ڈیولپ ہو گیا ہے جو مختلف شیپس اینڈ فارم میں ہر یہ ساؤتھ ایشیا میں تو یہ مڈل ایسٹ میں پلے آؤٹ ہو رہا ہے, اور یہ آپ نے افریقہ کی ایگزامپل دی کہ وہاں بھی آ رہی ہے کہ ویکیومز کریٹ ہو رہے ہیں. وہاں کی اسٹیٹس جو تھیں وہ ویسے بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, تو لا اینڈ آرڈر گورننس وہ اتنی پہلے مضبوط نہیں تھی, وہ اوور ٹائم گریجولی اروڈ کرتی گئی ہے, اور اب وہ ایک قسم کی بیچ جو اسٹیٹس ہیں وہ بیچ میں پھنسی ہوئی ہیں, اور یہ وار آن ٹیرر کا بھی چل رہا ہے, اور ان کی طرف سے جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز وہ بھی اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں, اور جو یہ اسٹیٹ بارڈرز ہیں وہ ایک قسم کے میننگ لیس سے ہو گئے ہیں, تو وہ ایک جگہ سے دوسری طرف اب موو ہو جاتے ہیں. تو اب اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے جو ہے, ظاہری بات ہے وہ کازز کیا تھے ایکسٹریمزم کے, وہ تو ایک بڑی لمبی ڈسکشن ہے, اس سے بہت بحث عالمی طور پہ بھی ہوتی رہتی ہے, اس کو تو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اب کیا جا سکتا ہے وتھ آل پریکٹیکلٹی, تو وہ یہی ہے کہ یہ ملٹی لیٹرل ریسپانسز کی ضرورت ہے, کہ اب کوئی ملک بھی اکیلا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ نان سیکٹر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ تو ہر ملک میں جا بھی رہے ہیں, آرام سے آگے پیچھے پھر رہے ہیں, حالانکہ اسٹیٹ تو اپنے ملک کا ہی سوچ سکتا ہے. تو پھر ان کو ظاہری بات ہے جو ریجنل ملک سب کو مل کے سوچنا پڑے گا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو افریقہ میں بھی ایک ایک ملک ڈیسٹیبلائز ہوتا جا رہا ہے, جس طرح عرب ممالک میں بھی دیکھ رہے ہیں, جس میں یمن کی بھی اگزامپل آ رہی, تو وہ اور بھی بڑھاتی جا رہی ہے کمپلیکیشنز کو, کہ جو اسٹیبل بھی اسٹیٹس ہیں بیچ میں تو ان کے لیے خطرات بڑھتے ہی جا رہے ہیں کہ وہ اگر چاروں طرف سے انگلف ہو گئے ہیں تو وہ کس طرح سے اپڈیل کریں. تو اس لیے یہ تشویش اس میں بڑھتی جا رہی ہے کہ جو فینومینل نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہے وہ تقویت پاتا جا رہا ہے اور خراب ہوتا جا رہا ہے.
اچھا اب ڈاکٹر حسنات سے میرا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب, وائٹ ہاؤس نے لیبیا میں ایتھیوپیا کے جو 30 مسیحی لوگ تھے ان کو دو گروپوں میں انہوں نے تقسیم کیا. ایک کو ساحل سمندر پہ جا کے ان کو ان کے سر قلم کر دیے ایک گروپ کے, اور دوسرے گروپ کے سروں پہ پیچھے کی طرف گولیاں مار کر ان کو ہلاک کر دیا. وائٹ ہاؤس نے اس کی بہت مذمت کی ہے, اور کیونکہ اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کر لی ہے. داعش کو عراق میں مؤثر انداز میں روکا جا رہا ہے. ادھر عرب لیگ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ وہ ایک فوج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عرب ملکوں کے ساتھ مل کر. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا داعش کو جہاں عراق میں مؤثر طور پر روکا گیا ہے, وہاں یہ جو مختلف علاقوں میں اب اس کی سرگرمیوں کا دائرہ کار بڑا ہے, تو کیا جو عرب ملکوں کی فوج تشکیل دینے کی بات ہو رہی ہے, کیا وہ اس صورت میں ہوگی کہ داعش کو ممکنہ طور پر روک سکے یہاں وہاں؟
کیونکہ عرب ملک سارے مل کے ہوتیز کو نہیں روک پا رہے. کبھی پاکستان کو کہتے ہیں, کبھی ترکی کو کہتے ہیں ہماری مدد کرو, کبھی امریکنوں کو کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہ حکومتوں کا اسٹرکچر کمزور ہو گیا تھا وہاں پہ یہ گروپ آگے تھے, اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ان گروپس کو جو پیٹرو ڈالرز ہے انہوں نے شروع میں ان کے مدرسوں کو اور یہ جو آئیڈل لاگ یہ پھیلانے کی ساری انہوں نے انکریجمنٹ کیا تھا. اسی لیے 19 ہائی جیکرز میں سے 15 ہائی جیکرز سعودی عربین سے نج کے علاقے سے ان کا تعلق تھا, اور القاعدہ کا بھی جو بانی تھا وہ بھی نجدی تھا, وہ بھی سعودی عربین تھا. خیر اب یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, لیکن آپ دیکھیے کانٹرڈکشنز, ذرا دیکھیے کانٹرڈکشنز یہ ہے کہ عراق نے ایران کی مدد مانگی کہ آپ اس دستے بھیجیے تاکہ داعش والوں کو ہم قابو کر سکے, ہمارے قابو نہیں آ رہے. جب ایران نے وہاں پہ اپنے دستے بھیجے اور وہ کسی حد تک اس کو قابو انہوں نے کر لیا, تو فوراً ان کو کہا گیا کہ یہ ایران اپنا انفلوئنس پھیلا رہا ہے سارے خطے میں, اس لیے اس کو روکا جائے. دوسری طرف یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یمن میں القاعدہ بہت فعال تھی, اور داعش بھی کسی حد تک, اور امریکنز وہاں پہ ڈرونز کا بھی استعمال کر رہے تھے خاصا. وہاں پہ ان کو اگر کوئی کاؤنٹر کر رہا تھا تو وہ وہاں کے ٹرائبلس ہی کہہ رہے تھے یمن کے, لیکن ان کے خلاف لڑائی شروع کر کے اور ان کو مار کے انہوں نے پھر فیس دے دی القاعدہ والوں کو, داعش والوں کو, جو وہاں وہ آپریٹ کر سکیں. اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یمن میں بھی وہ پھیلتے جا رہے ہیں.
جی.
پہلے تو عرب ممالک جو جتنے بھی ہیں, دو چار ہی ہیں, ان کو تو چاہیے کہ جو افیکٹڈ ہیں کہ پہلے تو یہ اپنے ذہن میں یہ کلیئرٹی پیدا کریں کہ یہ چاہتے کیا ہیں, کیا ان کا سب سے بڑا دشمن ہوتیز ہیں یا داعش والے ہیں, ہوتیز ہیں یا القاعدہ والے ہیں. اور ان کو اگر کوئی دوسرا ملک آ کے ان کی اگر مدد کرتا ہے ان کو کنٹرول کرنے میں اور ان کے خلاف لڑنے میں, تو وہ اس کے فوراً اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ اپنا انفلوئنس پھیلا رہا ہے.
تو اس صورت میں
انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ایک کنفیوژن ہے, اور کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کی رچ کمزور ہوتی جا رہی, جہاں جہاں رچ کمزور ہوتی جا رہی ہے وہاں پہ ان لوگ کو اسپیس میں
اپنا مؤثر انداز میں سامنے آ رہے ہیں,
آپریٹ کر رہے ہیں.
اچھا ابھی ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے یاسمین علی, ہمارے ساتھ ہیں. یاسمین علی بھی یمن کے بارے میں کافی, ان کی ریسرچ ہے صورتحال کے بارے میں, کافی کام کرتی آ رہی ہیں. تو یاسمین یہ بتائیے گا کہ ایران ہوتی باغیوں کو ہتھیاروں کی فراہمی سے انکار کرتا ہے, اور اس کے لیے کئی شہادتوں کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے یہاں امریکہ سے بھی اور دوسرے ملکوں کی طرف سے بھی, دوسری جانب یہ ہے کہ سعودی اتحاد جو ہے وہ ہوتیوں کو نشانہ بنا رہا ہے. ایسی صورتحال میں آپ یہ فرمائیے گا کہ ہوتی باغیوں کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے, اور پھر صرف ہوتی وہاں نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یمن میں کئی قبائل ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہیں. تو ایران کے امن کے چار نکاتی منصوبے کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں جو اتنی بحرانی صورتحال ہے, یہ مذاکرات کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟
دیکھیے بہت, ایک تو ایران بے شک انکار کرتا ہے کہ وہ ہاؤسیز کو نہیں کر رہا سپورٹ, مگر اس کے تمام شواہد موجود ہیں, اور پچھلے دنوں امریکن بڑے سینئر ڈپلومیٹس اور سینئر جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور ایران ایسا نہ کرے. اب یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ مڈل ایسٹرن ممالک اور اس طرف کے جو ممالک ہیں دو ایکسس ہیں, ایک کو سعودی عرب ہیڈ کر رہا ہے اور دوسرے کو ایران ہیڈ کر رہا ہے. اب کس طرح ان کو لایا جائے ایک ٹیبل کے اوپر کہ یہ بیٹھ کر مذاکرات کریں
جی,
اس کے لیے ایک پریشر پوائنٹ دوسرے شخص کے اوپر یا دوسرے ملک کے اوپر سالس کا ہونا ضروری ہے. اگر میں چاہوں کہ آپ مجھ سے کوئی بات پہ میرے ساتھ مفاہمت پر راضی ہوں مگر میرے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے آپ کے لیے تو آپ نہیں راضی ہوں گی اگر آپ کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے موجودہ سچویشن کا. اب اس کو ہم دو تین طرح سے دیکھ سکتے ہیں. جو میں نے اپنے تین چار پچھلے میرے آرٹیکل مختلف اینگل سے اسی سبجیکٹ پہ آئے تھے, پہلے پاکستان کا فیصلہ کہ ہم جب انیشل نی جرک ریئیکشن حکومت کا تھا کہ جی ہم افواج کو بھیجیں گے وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد سے جو تھا کہ ایران کی ڈپلومیسی پہ میں نے لکھا, پھر جو ریزرویشنز ہیں سعودی عرب کی, مختلف اینگل سے میں نے اس ٹاپک کو کور کیا ہے.
جی بالکل.
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اکیلے اگر وہ چاہے کہ وہ سالس کا کردار ادا کرے تو یہ شاید ممکن نہیں ہوگا.
تو کن کن ملکوں کو ساتھ ملا کر ساتھ آگے چلنے کی ضرورت ہے؟
میں سمجھتی ہوں خصوصاً ترکی, کیونکہ ترکی از آلریڈی ان دا فری. ایک بات. دوسری چیز جو او آئی سی کے ممالک ہیں ان کو اکٹھا کریں, اور جو گلف آف ایڈن ہے جس طرف سے سعودی عرب کو خطرہ ہے کہ ہاؤتیز کی جو فوج ہے وہ اس طرف سے کوئی شرارت کر رہی ہے یا کر سکتی ہے یا سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے, وہاں پہ یمن کی فوج میں باؤنڈری میں اٹیک نہ کریں بلکہ وہاں پر او آئی سی ممالک اپنی فوج رکھیں بارڈر پہ تاکہ یمن کے جو یہ لوگ ہیں جو بھی اس تمام کاروائی میں ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ جب تمام ایک پروٹیکٹیو فورس, میں اس کو کہوں گی اوفینسو فورس نہیں
اچھا
پروٹیکٹیو یا ڈیفینسو فورس ہے, تو وہاں سے ہمارا گزرنا پاسبل نہیں ہو پائے گا.
اچھا.
اب جب وہ کارنر ہو جائیں گے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم ادھر سے نہیں گزر سکتے, تو اس صورت میں وہ ٹیبل پر بیٹھنے پہ آمادہ ہوں گے کہ ہم اس مسئلے کو کس
طرح سے حل کریں. شکریہ.
کچھ عرصہ پہلے رشیا اور جو تھا, معذرت چاہتی ہوں, رشیا اور ایک اور وہاں پہ جو کنٹری ہے ان کے درمیان بھی یہ مذاکرات ہوئے ایران کے, کہ ہم فوری طور پہ جتنا جلدی ہو سکے یمن کے معاملے کو
مذاکراتی عمل کے ذریعے آگے بڑھایا جائے.
ہو سکتی ہے کہ سیریا کو, ہو سکتا ہے ایران یمن کو ایز اے گارڈ یوز کرے, تو بڑا انٹیلیجنٹ موو ہوگا ٹو سیٹل سیریا.
اچھا,
یہ ڈیفیکلٹ مینیوورز ہیں.
ہو سکتا ہے. شکریہ یاسمین. اب عارف انصار صاحب سے میرا سوال ہے, ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا, اگر دو سوالوں کے جواب عارف انصار صاحب سے اور حسنات فاروق حسنات صاحب سے ہم بات کر لیں. انصار صاحب, وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے پیر کے روز نامہ نگاروں کو یہ بات بتائی ہے کہ اس بات کی شہادت موجود ہے کہ ایران حوثیوں کو ہتھیار اور دیگر اعانتی امداد فراہم کر رہا ہے. اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بیڑوں کی بھی جو بحری بیڑے ہیں ان کی بھی آمد و رفت اور ان کی منتقلی کا کام جاری ہے. مجھے صرف اس وقت اس صورت حال پر یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا امریکہ اور بڑی طاقتوں کے جو ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں جوہری اس کے سمجھوتے کے بارے میں, یہ ساری جو صورتحال بن رہی ہے ان پر کچھ امپیکٹ اس کا ہو سکتا ہے, اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
ہاں ہو سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ مغرب اس وقت یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو خراب کرے. تو جو وہ چیکنگ کریں گے, اگر وہاں ضرورت ہی پڑی تو انسپیکشن کی جائے گی ان شپس کی کہ جو ایران نے وہاں بھیجے, کہ کہیں وہ حوثیز کو اسلحہ تو نہیں بھیج رہے. اس سے آگے کوئی جو امریکہ کے لیے بھی پیچیدگی ہے جو پاکستان کی بھی لیے ہے کہ وہ بڑا بیلنسنگ رول کر رہے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک کے فیور میں چلے جائیں, اور اس وقت انہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی سپورٹ دکھا رہے ہیں. اور آپ کو جتنا پتہ ہے کہ صدر اوباما نے کانفرنس بھی بلائی ہے عرب ملکوں کے سربراہان کی, جی سی سی کی, جو کہ میرے خیال مئی میں ہے, کہ ان کو یہ کنوے کیا جائے کہ جو ایران کی ڈیل ہے وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوگی اور ان کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہوگی. تو وہ اسی رسک کو چیک کر رہے ہیں جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو بھی چپکلش چل رہی ہے یمن میں کہ وہ خراب نہ ہو جائے اور کسی طریقے سے ڈیل کو خراب نہ کر دے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایران کے اوپر پریشر بڑھتا جائے گا اب, کہ ٹھیک ہے نیوکلیئر ایکٹیویٹیز تو الگ چیز ہیں
جی,
لیکن ان کی جو دوسرے کانفلکٹس میں انوالومنٹ ہیں حزب اللہ اور
جی
جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ
وقت
کی طرف بھی پکڑ ہونی شروع ہو جائے گی.
بہت شکریہ, ہمیں ایک اور سوال کرنا تھا لیکن اگلے پروگرام میں, ہماری آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. اب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. آج اس پروگرام میں میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ارسلان شریف, میزبان آپ جانتے ہیں بہجت, اور ہمارے ساتھ انجینئرز تھے راب میکلین اور رشاد سمتھ. بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. جہاں رنگ ہمارا پروگرام تھا, آپ سے ہماری ملاقات پھر بھی ہوگی. ہم سے رابطے میں رہیے, ہمارے پروگرام سنتے رہیے اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.